اجتہادی مسئلہ ہے، شبہ اسی میں اسی مسئلے میں ہو سکتا ہے جس میں اجتہادی ہو، لیکن جس میں واضح الفاظ سے پیارے رسول نے اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کر دیا، پیارے رسول نے حکم بیان کر دیا، صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، تو پھر اس میں ہزار کوئی اس کے خلاف بات کرے، کتنا بڑا بھی امام ہو، تو ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ پیارے رسول کی بات چھوڑ کر کے کہے کہ نہیں ہم امام کی بات رہیں گے، یہاں غلط ہو جائے گا. تو بینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، سب اس کو جان نہیں سکتے ہیں، کون جانیں گے؟ علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ دی ہے، قرآن سنت کے ادلہ کو ڈھونڈتے نکالتے اور اس میں زندگی گزارتے ہیں، انہیں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ اس میں صحیح رائے قائم کر سکیں. بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ اس میں بہت سے علماء کہہ جاتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے مغرب سے، مغرب اقصا سے، اور کہتے ہیں اندلس الدین اس زمانے میں وہاں سے آئے اور کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ لا ادری، ہم نہیں جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے امام ہو کر کے نہیں جانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں غلط مسئلہ بنا کر بیان کر کے ہم جہنم خریدے تمہارے لیے. لا ادری جو ہے وہ نصف علم ہے، آدھا علم ہے. جو چیز جانتا ہے آدمی اس کو بنانا بتانا ضروری ہے. نہیں جان اگر بتائے نہیں بتائے گا جانتے ہوئے تو کتمان علم کا مرتکب ہوا، بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر نہ جان کر کے اس نے فتویٰ دیا تو فقط ذبح بغیر سکین، بغیر چھری کے گویا وہ ذبح کر گیا، کر دیا گیا اپنے کو، وہ ذبح کر رہا بغیر چھری کے. یہ لفظ ہیں حدیث مبارک ہیں، یہ اصطلاح بھی اپنے استعمال ہوتی ہے کہ بغیر چھری کے ذبح کر رہا ہے، یعنی یہ کہ بہت ہی اس کو تکلیف کا سامنا اٹھانا پڑے گا، کرنا پڑے گا اور تکلیف اٹھانی پڑے گی. لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرا لدینہ و عرضہ. امام مالک خود کہتے ہیں اذا ترك العالم لا ادری فقد اصیبت مقاتله. اگر عالم نے لا ادری یعنی ہم نہیں جانتے ہیں اس کو چھوڑ دیا تو گویا اس کی موت نے اس کو آ لیا، یعنی وہ قتل ہو جائے گا، اتنا بڑا گناہ کا مرتکب ہو جائے گا، قتل اس سے بہتر. قد اصیبت مقاتله. تو کہنے کا مطلب ہے کہ عالم کو ضروری نہیں کہ ہر مسئلے میں فتویٰ دے. لا یعلمہن کثیر من الناس، کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے فضل سے اس میں ہدایت پا جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ راستہ نہیں ملتا اصل مسئلے کا. اس وجہ سے جس چیز کا علم نہیں اس کا فتویٰ دینا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. فمن اتقى الشبہات فقد استبرا لدینہ و عرضہ. جو شبہ سے بچ گیا تو اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنا دین بھی محفوظ کر لیا. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. جو شبہ میں پڑ گیا تو حرام میں پڑ گیا، کیونکہ شبہ کی چیز سے بچنا واجب ہو گیا. خاص طور پہ جہاں ایسے مسائل ہوں جہاں کی حرام کے ارتکاب کا بہت بڑا خطرہ ہے تو وہاں بچنا اس سے واجب ہے. اور اگر نہیں بچا تو ہو سکتا ہے بعض حالات میں وہ حرام میں پڑ جائے. فقد وقع فی الشبہات، یہاں لفظ جو ہے کہ وہ شبہ حرام میں پڑ ہی گیا، کیونکہ شبہ میں بغیر واضح دلیل کے اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے تھا. جب داخل ہوا تو گویا ایک حرام کام کا ارتکاب اس نے کیا. گویا ہر چیز میں جسے شبہ ہو، اسی وجہ سے چاہتے ہیں علماء کہ اگر شبہ ہو کہ اس دو برتن میں پانی ہے رکھا ہوا ہے، ایک برتن میں آپ نے دیکھا ایک چھوٹا برتن ہے اس میں بچے نے پیشاب کیا، دوسرا برتن میں پیشاب نہیں کیا تھا لیکن ایسا گڑبڑ ہوا کہ پتہ نہیں چلتا کہ کس برتن میں اس نے پیشاب کیا ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ اگر اس سے وضو کریں گے تب بھی یقین نہیں ہے کہ پاک پانی سے کر رہے ہیں، اور اگر دوسرے سے وضو کر رہے ہیں تب بھی یقین نہیں، تو پھر تیمم کر لینا وہاں صحیح ہوگا، اس کو چھوڑ دینا ہے. اگر آپ کسی ایک کو استعمال کریں گے تو پھر ناپاک پانی کے استعمال اور اس سے وضو کرنے کا مسئلہ آئے گا، اس وجہ سے چھوڑ دینا ہے اور تیمم کر لینا ہے، کیونکہ گویا فاقد ماں ہو گیا. لمتا جی تو ماں فتح سجن صحیح بات. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جہاں کی شبہ میں پڑنے کی وجہ سے آدمی غلطی میں پڑ جائے گا. اس وجہ سے جو شبہ میں پڑ جائے گا اس کو لوگ غلط بھی نہیں، دیکھو اتنے بڑے شبہ کی بات یہ کر گیا، اس کی عزت بھی پر بھی حملہ کریں گے لوگ، اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے. ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے بچے، تو اپنی عزت بھی اس نے بچا لی اور اپنے دین کو بھی اس نے امان میں رکھا ان شاء اللہ. ومن وقرا حول الحما، مثال دی پیارے رسول نے جیسے چرواہا ہے وہ اپنے دیوڑ کو کسی کے کھیت کے قریب چرا رہا ہے، یہ مثال آتا ہے. حما کہتے ہیں وہ ہر اس چیز کو جو کسی کے لیے محفوظ ہو. کسی کا کی کھیتی یہاں ہے، آپ یہاں قریب ہو کر کے چرا رہے ہیں، یوں شکوائیاں کافی ذرا سا غافل ہوا تو جانور اس کے کھیتی میں پڑ جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں گے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی استعمال کیا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ اللہ کے حدود ہیں, اس کے قریب نہ جاؤ. قریب جاؤ گے تو خطرہ ہے کہ اس میں پڑ جاؤ, جیسے کہ آدمی چرا رہا ہے اپنی ریوڑ کو, جانور چرا رہا ہے, ذرا سا قابل ہے اس کی ریوڑ اس کے دوسرے کے کھیت میں پڑ جائے گی, کھا جائے گی, اس کے اوپر ظلم ہو جائے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تلک حدود اللہ, حدود کا ارتکاب نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے, بلکہ اس سے قریب تک نہ جاؤ. قریب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ پڑ جانے کا خطرہ ہو. جس کو ہو جان و دل عزیز, اس کی گلی میں جائے کیوں؟ جہاں بھی خطرہ ہے اس کے قریب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر گئے تو یقیناً اپنے دین اور دل کو وہ گویا غلطی کے حوالے کر رہا ہے. کر رہا یرا الحما, کتنی مبارک مثال پیارے رسول نے دی, کر رہا یرا حول الحما یو شفایاں, کافی بہت ہی ممکن ہے کہ وہ اس کے حما میں کسی کے دوسرے کی کھیتی میں پڑ جائے, کھانے لگے. علاوہ کل ملک حما, ہر آدمی کوئی بھی ملکیت والا ہو اپنی الگ خاص کھیتی رکھتا ہے, اس کے خاص حدود ہوتے ہیں. ہر بادشاہ کے خاص حدود, ملکیت کے خاص حدود ہوتے ہیں. علاوہ ان حما اللہ محارم, اللہ کی یہ حما جو ہے, اللہ تعالیٰ نے جو محدود چیزیں رکھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہر حرام کردہ چیزیں ہیں. علاوہ ان نفل, جیسے گویا حرام کردہ چیز ہے تو ان کے قریب نہ جاؤ, اگر قریب جاؤ گے تو اسی جانوروں کے ریوڑ کی طرح پڑ جانے کا خطرہ ہے. علاوہ ان نفل جسد مبغا, جس میں ایک چھوٹا سا اتنا ٹکڑا ہے کہ آدمی اس کو منہ میں لے کر کے چبا سکے. مبغا کہتے ہیں اس مقدار گوشت کو جو جس کو آدمی لے کر کے منہ میں مبغا چبا سکے. علاوہ ان نفل جسد مبغا اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. وہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ, اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جائے گا, فاسد ہو جائے گا, تو پورا جسم فاسد ہو جائے گا. علاوہ ہی القلب, وہ ٹکڑا کیا ہے؟ دل ہے. آدمی کو اس دل کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دل ہی کو مخاطب کیا, ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا, موت کا ذکر کیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک, سورہ خواب میں ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب, جس کے دل میں, جس کے سینے میں دل ہے تو اس کو یہ نصیحت کام دے گی. قلب کے معنی وہاں قلب سلیم, الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم فاسد نہیں, جو قلب سلیم ہوگا وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, نصیحت دے سکتا ہے. اور جب قلب فاسد ہو جائے گا تو ہر فاسد چیز اس کو اچھی لگے گی, اور ہر صالح چیز اس کو, جس طرح آدمی بیمار ہو تو میٹھی چیز بھی اس کو کڑوا لگتی ہے, پانی بھی جیسے نیم کی طرح کڑوا لگتا ہے, تو وہی اس کی بیماری کی وجہ سے اچھی چیز اس کو بری لگے گی اور بری چیز اس کو اچھی لگے گی. اسی وجہ سے رسول نے فرمایا کہ دل کا کو آدمی اللہ کی توحید سے اور اللہ کے ڈر سے بھر لے. جو بھی اللہ کے ڈر سے جو دل بھر جائے گا وہی انشاءاللہ لمن خاف مقام رب ہی جنتان, وہ خوف اور خشیت اس کا مقام دل ہی ہے. اس وجہ سے اگر اللہ کے دل کا ڈر اس کے دل میں بس گیا تو انشاءاللہ اس کے لیے دو جنتیں ہیں, بہت سی جنتیں. بعض نے کہا بہت سی, دو جنتیں مطلب نہیں, دو ہی جنتیں, بہت سی جنتیں ہیں. اور پھر کسی نے تفسیر کی, یہ شاید صوفیہ کی بھی تفسیر ہو سکتی ہے, کہا کہ اس کے لیے دو جنت ہے, دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت. لیکن کہتے ہیں صوفیہ کی یہ تفسیر اچھی بھی مانی جائے گی. کیوں کہتے ہیں اس کو دو جنت, دنیا اس کی جنت ہی جنت ہے, کسی حالت میں بھی ہو, ہر حال میں, ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دے, دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دے. مصیبت پہنچی, الحمدللہ رب العالمین, وہ مرنے سے پہلے گھبرا کے مر نہیں رہا ہے, اللہ ہی نے دیا اللہ ہی کاٹیں گے. خوشی ملی, خوشی میں وہ پاگل بھی نہیں ہو رہا ہے, جنت اس کو ملی ہوئی ہے. تو یقیناً آدمی, ایک مسلمان کو دنیا میں بھی جنت ملتی ہے. ولمن خاف مقام ربی جنت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم ہوں گے. نہ دنیا میں خوف ہے, نہ تلوار کے سائے میں بھی وہ ہنستے ہوئے ملتے ہیں. یہ ہوتا ہے جس قدر ایمان اس کا, دل اس کا ایمان سے بھر جائے گا, اس قدر اس کو خوف نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں. اللہ کا خوف تو ہوگا, لیکن اس خوف کے پیچھے اس کو امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کہ ہم اللہ سے خوف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان دیں گے اور خوف سے امن دیں گے. اولئک لهم الامن کا وعدہ کیا ہے. تو یہ سب یقین آدمی, اسی آدمی کو ملے گا جس کا دل صالح اور اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے معمور ہو. الا وان فی الجسد مضغہ, اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد. آپ جانیں گے کہ جس کسی نے بھی تزکیے نفس کی کوشش کی تو اسی روح اور قلب کی تقویت ہی کے لیے طریقے ایجاد کیے. تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک خاص اللہ لطیف حکیم خبیر ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کون سا طریقہ ان آدمیوں کے دل کے لیے ان آدمیوں کے لیے مفید ہے, وہ طریقہ بھیجا. لیکن جنہوں نے منمانی طریقے ڈھونڈے اپنے اس تزکیے نفس کے, تو ان کا بھی مقصد یہ رہا کہ کسی نہ کسی طرح اس دل کو اپنے طور پر آزاد نہ چھوڑا جائے, اس کو کچلا جائے اور مارا جائے. آپ جانیں کہ تپسیا وغیرہ کا معنی ہی ہوتا ہے, ہندوؤں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ کر کے دنیا. گوتم بدھ کے بارے میں مشہور ہے کہ بادشاہ کے وہ لڑکے تھے, دنیا چاروں طرف ان کے اچھے سے اچھے انداز میں تھی, لیکن انہوں نے اللہ کے لیے کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر کے جا کر کے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور جپنے لگے. جپنے کا لفظ ان کے یہاں یعنی اللہ کو جپنے لگے, یاد کرنے لگے. ان کا خاص انداز بیٹھنے کا فوٹو بھی بناتے ہیں سب کچھ, اور اسی کا اسٹیچو بنا کر کے اب انہی کو پوجتے ہیں. وہ اللہ کو پوجتے تھے, ان کو پوجتے تھے. تو کہنے کا مطلب ہے جس کسی نے بھی تزکیے نفس کی کوشش کی تو ان اشیاء سے دور رہنے کی کوشش کی جس سے اس دل کو خراب ہونے کا خطرہ ہو. دنیا سے بھاگ جاتے تھے دور ہو کر کے, جہاں بیوی بچے غلط راستے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یقیناً یہ دل جو ہے جب تک نہیں اس میں ایمان اور توحید بسے گا تو پھر آدمی ٹھیک نہیں ہو سکتا, اللہ کے راستے میں نہیں ہو سکتا. اور اگر اسی دل میں کوئی غلط طریقہ تزکیہ نفس کا یا دین کے نام سے بس جائے تو ظاہر بات ہے اسی کے مطابق اس کے اعمال کا اظہار ہوگا. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو ہمیشہ ڈھونڈتا رہے, اس میں ذرا سا کوئی ایسا کھوٹ کی بات نہ ہے کسی کے خلاف. اس دل دیکھیں دل کے یا امراض القلوب بہت, دل کی بیماریاں بہت کچھ ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ شک اور شبہ میں مبتلا ہوں, پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں, لوگ تو کہتے ہیں اللہ ہے. اسی طرح کسی کے خلاف دشمنی بغیر کسی سبب کے ان سے دشمنی رکھنا, حسد رکھنا, یہ بھی دل کی بیماریوں میں ہے. اسی طرح اگر کسی کو نعمت آپ نے اللہ نے دیا ہے دیکھا تو آپ کو بھی خوشی محسوس ہونا ہے, صرف یہ آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دے دے تو ہم اللہ کے راہ میں ہم پیسے خرچ کریں گے, ہماری صحت ہو تو ہم اس طرح کریں گے. نہ یہ کہ کہے کہ اس کا یہ مال ضائع ہو جاتا تو اچھا ہوتا, اور اگر ضائع ہوا تو دل خوش ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ دل بیمار ہے, دل کے اندر حسد ہے. تو دل کی بیماریاں بہت کچھ ہیں, علماء نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے. آدمی کو چاہیے کہ ہر اس چیز سے اپنے دل کو معمور رکھے جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر سے معمور رکھنے سے اس دل کا تزکیہ ہوگا, اور وہ ذکر جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوا کرتا تھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. دل اسی حالت میں ٹھیک ہو سکتا ہے جب اللہ کا ذکر ہو. اللہ کا ذکر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, چلتے پھرتے بیٹھتے پہلو کے بل سوتے, اور سب سے بڑا ذکر ہے اقیم الصلاۃ لذکری, صلاح وقت پہ پڑھے. اس کے بعد ذکر کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دیا زکات دیں. ذکر کا معنی یہ بھی ہے اللہ کو یاد کرنے کا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ فرض کیا ہمیں مال ہو گیا تو ہم حج بھی کریں. تو گویا ذکر جو ہے یہ مرکز قلب اور تمام نیکیوں کا مرکز ہوا. الا وہی القلب متفق علیہ. انا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا تحرس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ, ہلاک ہوا وہ شخص جو بندہ بنا غلام بنا درہم اور دینار کا یا اچھے سے اچھے کپڑے کا, ہر وقت اسی فکر میں لگا ہوا گویا جیسے ایک غلام ہوتا ہے اسی کے پیچھے دوڑتا ہے. تو ہر وقت جہاں اس کو پیسہ مل رہا ہے حلال ہو حرام ہو اس کو کمانے کی کوشش, گویا وہ بندہ ہو گیا غلام ہو گیا دینار اور درہم کا. یا رسول فرما دیتا ہے عبد الدینار و درہم والقطیفہ, قطیفہ اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کا. آدمی اسی فیشن میں ہر وقت رہے کہ ہم اچھے سے اچھا کسی حالت میں بھی اپنے کو رکھیں, اچھے سے اچھی گاڑی ہو سکتا ہے اس کی کمائی اتنی نہ ہو تو ظاہر بات ہے وہ ہلاکت کے بہت سے اسباب اور بہت سے راستوں میں پڑ جائے گا, جا کے چوری کرے گا, غلط راستہ سود کا استعمال کرے گا, ہو سکتا ہے کسی کے مال کو اچکنے ڈاکہ پڑنے کی بھی سوچنے لگے. اس وجہ سے ہلاکت کے قریب ہے. لیکن آدمی جو یہ سوچے گا کہ نہیں دنیا ہمیں اتنی لینی جتنا ہمیں کافی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مطمئن نظر ہے تو پھر انشاءاللہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی نیکیوں اور دونوں کی بھلائیوں سے وہ کامیاب ہوگا. پیسہ دینار و درہم والقطیفہ ان اوتی ارض, جو صرف پیسے ہی کا بندہ ہے جہاں پیسہ ملے گا وہ راضی ہوگا اور اگر نہیں ملے گا تو راضی نہیں ہوگا. یہ چیز ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ان کی اپنی مسئلہ یہ صرف مطلب مثال صرف پیسے کی ہے, جہاں ان کی مسئلہ ہوتی ہے دنیا کی وہ آپ کے سامنے بہت ہی اچھے انداز سے ملیں گے, ایسا مانو تک کتنے قریبی رشتے دار ہیں. لیکن جہاں مسئلہ نہیں ہوتی تو اپنے اصل بھائی کو چھوڑ کر کے دوسرے سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب مثالیں ہیں دنیا میں دنیا کے یا دینار اور درہم اور مال کے غلام ہونے کے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنقبی حضرت عبداللہ ابن عمر, پیارے رسول کے بہت ہی متبع سنت صحابی کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنقبی, پیارے رسول نے میرے دونوں موڈوں کو پکڑا. منقب کہتے ہیں یہ کنارے کو, اور اس کو کہتے ہیں آتش, ہوا یہ کندھا ہوتا ہے. تو میرے دونوں موڈوں کو پکڑا پیارے رسول نے. فقال کنت الدنیا کانک قریب, یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی کو کوئی بات تاکید کرنے کی تو اس کو ہلا کر کے کہتے سن لو, خیال کر کے سنو. اور ایک چیز ہوتی ہے ایسے ہی آپ کہہ دیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور ذہن اور کسی افکار پریشان میں مبتلا ہو تو وہ نہ سن سکے, لیکن جب آپ منتبہ کر دیں گے اپنے سامنے کر لیں سنو دیکھو میں ایک بات کہہ رہا ہوں, تو یقیناً وہ بڑے ہی انتباہ اور بڑی توجہ کے ساتھ وہ بات سنے گا. پیارے رسول نے اسی معنی میں آپ کے دونوں موڈوں کو پکڑا اور کہا کن پھر دنیا کا نقد غریب, دنیا اس طرح دنیا کی زندگی بسر کرو جیسے تم مسافر ہو. مسافر گھر سے نکلتا ہے تو پوری دنیا اپنی لے کر کے نہیں چلتا, اپنا گھر سر پہ اٹھا کر کے نہیں چلتا ہے. کہیں بھی پڑ گیا, کہیں بھی اس نے پڑاؤ ڈال دیا, زیادہ تر اہتمام نہیں کرتا ہے. جا کر کے کسی وادی میں سو گیا, وہاں جا کر کے اعوذ بکلمات اللہ التامات کر کے ایک چادر ہی رہی نہیں تو ایسے ہی سو گیا. کن پھر دنیا کا ان کا غریب او آدر و سبھی, یا ایک راستہ آپ پار کر رہے ہیں جا رہے ہیں تو اس میں آپ پوری تیاریاں کر کے اپنی نہیں جاتے ہیں کہ گھر کے تمام آرام و آشائش کے سامان وہاں ہوں. وقان ابن عمر یقول, اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصبا, اگر شام ہو گئی تو پھر یہ نہ یقین رکھو کہ تم صبح تک زندہ رہو گے. فلا تنتظر الصبا واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, صبح بخیر گزر گئی تو یہ یقین نہ رکھو کہ وہ شام تک زندہ رہو گے. یعنی گویا آدمی کو ہر وقت جیسے ایک وہ ہوتا ہے, آپ سوچیں کہ انٹرویو وغیرہ لیا جاتا ہے تو اس میں 50 لڑکے ہوتے ہیں, کسی کا نام پکار کر کے لے لیا جاتا ہے اچانک. اب اس میں اگر لائن ہو کہ ایک دو آج دن سوموار کے دن, فراد باغی منگل کے دن, تیسرے, تو آدمی ذرا سا اطمینان سے اپنا اس دن آ کر کے تیار ہو گئے. لیکن ایک دم اٹینشن ہو کر کے یہ کہے گا کسی وقت بھی ہمارا نام پکارا جا سکتا ہے. آدمی کو اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے, اپنا نام اعمال صاف رکھنا چاہیے, کسی کا حق حقوق ہو اس کو دے کر کے آدمی بری ہو جائے. کن ہم سے دفرا تم سے دے سوا, پتا نہیں کب تک زندہ رہو گے. ابھی گزشتہ ہفتے میں نے ذکر کیا تھا کہ انہیں دنوں میں یہ بیچارہ یہاں کے مدیر تعلیم تھے, اچھے نیک آدمی, گئے پورا ادھر ادھر تمام اسکولوں میں, کئی اسکولوں میں انہوں نے دورہ کیا. اس کے بعد ایک اسکول میں ظہر کی نماز بھی پڑھی. لوگ ڈاکٹروں کا لکھتے ہیں کہ سبب الموت کیا ہے, انہوں نے کہا کہ رحاق یعنی بڑی محنت کرنے کی وجہ سے دل کے بیمار تھے. گئے کھانا کھائے گھر پر, ذرا سا لیٹے اور تھوڑی دیر میں وہ یعنی 2-2:30 بجے گھر گئے ہوں گے, 3:30 بجے ان کا انتقال ہو گیا اور پھر شام میں ان کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے. دنیا ایسے ہی ہے, اس وجہ سے آدمی کو غرور میں نہیں آنا چاہیے. بھائی پوچھ رہے ہیں یہاں تو ہمیں دعا قبول ہونے کا یقین ہوتا ہے, ہونا چاہیے. اور کہیں بھی آپ دعا کریں, کہیں بھی دعا کریں تو آپ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں, دینے والے ہیں. اگر ہم سلیقے سے مانگ رہے ہیں, مانگنے والا بہت بڑا ہے, لیکن مانگنے کا سلیقہ ہمیں ہونا چاہیے جو طریقہ ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز مانے ہو سکتی دعا کی تو اس سے ہم اپنے کو الگ کر لیں. پیارے رسول نے فرمایا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. پھر اگر ہم کسی ایسے آدمی کو بد دعا دیں جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے واقعی اگر ظلم ہے, کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس نے ہمیں ظلم کیا, ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ ظلم نہ ہو, اس نے اپنا حق لیا ہو, لیکن یقیناً اگر ظلم کیا ہے تو ہمارا مشورہ ہے آپ بدعا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول الا من ظلم, مظلوم کی آہ نکلنے کو کوئی نہیں روک سکتا ہے, لیکن وہی مظلوم اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کو بدعا دے اور اجابت سامنے ہو, قبولیت اللہ اگر آ رہا کہ اس کے سامنے, تو اپنے لیے دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت ٹھیک کر دے, وہ زیادہ اچھا ہے. اس پر دعا بد دعا کرنے کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ اپنے لیے دعا کر لیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. آپ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی دعا ہم بد دعا کریں تاکہ یہاں قبول ہو اور وہ ہلاک ہو جائے, تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنی خیریت کے لیے دنیا آخرت کی دعا کر لیجئے, ہمارا یہ مشورہ, یہ افضل ہے انشاءاللہ. میں دمام شہر سے عمرے کے لیے آتا ہوں الحمدللہ, کئی بار آتا ہوں, اور یہاں سے کچھ سامان تجارت کے لے جاتا ہوں. میرا ایک دوست کہتا ہے کہ عمرہ تجارتی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں, حج پورے حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا, فی ہے منافع للناس, ان میں لوگوں کے لیے منافع ہیں. کیا تھا, پیارے رسول کے زمانے میں بھی سامان لے کر کے آتے تھے, حج کرتے تھے اور پھر بیچ کر کے اپنا چلے جاتے تھے, دونوں کام ہوتا تھا. امام بڑے بڑے ائمہ وہاں سے تیل خرید کے لاتے عراق سے, یہاں حج بھی کرتے بھیجتے. دوسرے علمی پہلو سے آپ دیکھیں, حضرت امام احمد کہتے ہیں کانوا یحجون للقی, ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا بڑا مشکل ہوتا تھا, لیکن حج ایک ایسا بہت بڑا مجمع ہے, اجتماع گاہ ہے, جس میں یمن سے بھی آ رہے ہیں. گویا آپ سوچیں کہ یہاں پہنچنا ہے تو ادھر سے بھی آ رہے ہیں, ادھر سے بھی آ رہے ہیں, ادھر سے. جتنے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے ہر سال حج کرتے تھے, اب پتہ نہیں کہ کون آ رہا ہے, کیونکہ کوئی ایسا ٹیلی فون یا اور دوسرے اتصالات کے مواصلات کے طریقے کا ایجاد نہیں تھے. اس وجہ سے لوگ آتے تھے کہ جا کر کے ہم بڑے بڑے علماء سے وہاں علم سیکھیں گے, علم لیں گے. مکہ جو ہے یہ مرکز علم تھا ہر زمانے میں, پیارے رسول کے صحابہ تھے. پھر دوسرے شہروں میں چلے گئے, آتے تھے جب تو لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے کہ ہم یمن جائیں گے تو دو چار محدثین سے ملاقات ہوگی, حج میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے پچاسوں سے ملاقات ہو جائے. اس وجہ سے بعض محدثین یہاں بیٹھ جاتے تھے, بعض فقہا یہاں بیٹھ جاتے تھے سال دو سال, ان کے نام کے بارے میں لکھا گیا مجاور مکہ. زمخشری ایک مفسر ہیں, وہ کافی دنوں تک یہیں رہے, اسی لوگ پکڑ لیتے تھے, نہیں جائے کچھ دن تک رہیے اور ہم آپ سے حدیث سنیں گے, ان کا نام جار اللہ ہی رکھ دیا تھا, اللہ کے پڑوسی. تو آپ اس مقصد کے لیے, اگر یہ مقصد صرف ہے کہ ہم تجارت کریں تو وہ مقصد صحیح نہیں ہے, لیکن یہ مقصد ہے کہ ہم عمرہ کریں گے, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا کی بھلائی دے گا انشاءاللہ, تو برا نہیں ہے, لیکن قانون کے خلاف نہ کیجیے, تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں رکھ کے بعد, کوئی قانونی غلطی نہ ہو. جناب حدیث میں آتا ہے الفقر و فخری, کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, یہ ہمارے یہاں پاک اور ہند میں شاعروں کا کی ایک حدیث ہے, بس الفقر و فخری یہ صحیح حدیث نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے, مسکینیت الگ چیز ہے لیکن فقیری سے آپ پناہ مانگتے, فقیری کیا ہے؟ دس خالی ہاتھ ہونا. نہیں, پیارے رسول نہیں چاہتے تھے کہ ہماری امت کے لوگ خالی ہاتھ رہیں. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت کچھ آتا تھا, لیکن آپ یہ بھی سنے ہوں گے حدیث صحیح, کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ نے کچھ کسی یہودی سے کچھ جو قرض لیا تھا اپنے ازواج مطہرات کے لیے, اور اپنی زرہ اس کو گروہ میں رکھا تھا. ہوتا یہ تھا کہ بہت کچھ آتا تھا, اللہ کے راہ میں آپ خرچ کرتے تھے اور اپنے لیے نہیں چھوڑتے تھے کچھ, تو اس طرح. لیکن اسی کو زہد کہتے ہیں, زہد اسی کو کہتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے اس کو استعمال نہ کریں, اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں. فقیری اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ خالی ہو, دوسرے کا منہ دیکھیں بس. اور ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ مجھے مسکین بنا کر, ٹھیک ہے مسکین بنا کر لے جائے, یعنی یہ کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کریں, اور نہ ہم مسکنت فقر کے بارے میں کچھ, اور یعنی یہ کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں نہ ہمارے اوپر کوئی ظلم کرے, اور مسکینی کی حالت میں موت دیں. صحیح آپ نے کہا, وہ مسکنت میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ الگ چیز ہے اور فقیری الگ چیز ہے. اور مسکین کا خاص اصطلاح جن کو مستحق زکات کہا جاتا ہے وہ الگ معنی ہے, یہاں وہ معنی ہرگز نہیں کہ ہمیں فقیر یا غریب اس معنی میں اٹھا کے لے جا کے ہم زکات کے مستحق ہوں. ظہر کی نماز سے پہلے چار سنت اور بعد میں چار سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ پہلے کی سنت کے بارے میں ہے کہ جو شخص چار ظہر سے پہلے نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. بعد کی دو سنتیں ہیں پیارے رسول کی، اب آپ چار پڑھیں دس پڑھیں جتنا پڑھیں، لیکن سنت راتبہ جس کو کہتے ہیں، ظہر سے پہلے چار اور ظہر کے بعد دو رکعتیں ہیں، تو ظہر کے پہلے کی دو چار رکعتوں کے بارے میں پیارے رسول کی یہ فضیلت ہے کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول جائیں۔ عمرہ ادائیگی کے لیے فیصل آباد سے آئی ہوں، قریب ایک ماہ سے بائیں بازو اس کے علاوہ جسم کے بائیں حصے میں شدید درد ہے، روحانی علاج سے مستفید فرما دیں۔ روحانی علاج یہی ہے کہ آپ خود اللہ کا شکر ہے کہ آپ صبح اٹھیں، زمزم لے لیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں اور کہیں اللہ تعالیٰ تیرے در کا بھکاری، اج تو نے وعدہ کیا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ شفا ہے اور زمزم شفا ہے، آپ پئیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت کچھ آسانی کرے گا انشاءاللہ، یہ ہے، اور کسی دوسرے سے مت مانگیں، آپ کچھ خود کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہتھیار اور یہ دوائیں ہمیں خود دی ہیں ہر ایک کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید آپ کر لیں، مجھے بھی بہت درد ہوئے، ایک دن دردوں میں ترجمہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، صرف اس معنی سے کہہ رہا ہوں کہ تحدث نعمت یعنی اللہ کی نعمت کا اظہار، ایک دن بہت درد ہوا گھٹنے میں، تو فجر میں اٹھا، تھوڑا سا حبا سودا جس کو کلوجی کہتے ہیں وہ لیا، پیر رسول نے پڑھا آپ حبت السودا شفا امن کو لے گا، پھر زمزم لیا، سورہ فاتحہ پڑھا، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے رسول نے فرمایا کہ یہ سب شفا ہے، تو ہمارا درد ہلکا یقیناً ہلکا ہو گیا الحمدللہ۔ تین چیزیں ہم نے جمع کی، حبا سودا بھی لیا تھوڑا سا اور زمزم پیا اور سورہ فاتحہ پڑھ لیا، تو بہت کچھ دعاؤں سے چلتا ہے کام۔ جناب میرا سوال ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں کام کرتا ہوں اور یہی رہتا ہوں، لیکن اپنے دوست جو جدہ میں رہتے ہیں ملنے جاتا ہوں، کیا آتے وقت عمرہ کر سکتا ہوں؟ بلا شک کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ اس کے لیے نہیں نکل رہے ہیں خصوصی طور پر کسی طرف، تو اگر آپ مکے میں رہتے ہیں تو نکل بھی سکتے ہیں عمرہ، یعنی گویا آپ مکے میں رہ کر کے آپ کے دل میں بات آئے 15-20 دن کے درمیان کی بال نکل آئے ہیں، جا کر کے عمرہ کر لیں تو آپ تو نہیں نکل سکتے ہیں، کسی اور پر نکل کر کے اس نیت سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، اور جب آپ کہیں اور جا رہے ہیں مدینے گئے جدے گئے تو بدرجہ والا کوئی بغیر کسی قرارداد کے انشاءاللہ، اور عمرے کی میقات آپ کی وہی ہوگی جہاں آپ نیت کریں گے کہ ہم جدہ سے کریں گے احرام، جدہ سے عمرہ کریں گے تو جدے ہی سے احرام باندھیں گے۔ آ رہے تھے راستے میں اچانک بہرا کے راستے قریب حدود حرم سے پہلے نیت بنی، وہیں آپ احرام باندھ گئے۔ زمین و آسمان، یہ دوسری مرتبہ بھائی سوال کر رہے ہیں، شاید ایک صاحب نے اور سوال کیا تھا، زمین و آسمان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو 6 دنوں میں 6 ایام میں پیدا کیا ہے، اللہ دیکھ تنزیل الکتاب العزیز تنزیل کتاب العرب فی مرب العالمین اللہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، ان کو 6 دنوں میں فی 6 ایام بنایا، جبکہ اللہ کی صفت کن فیکون ہے، اور 6 سے کم یا زیادہ کیوں نہیں؟ دیکھیں کیوں نہیں، ایک عام بات سن لیجئے کہ اگر یہ کیوں نہیں کہ راستہ کھولیں گے تو کوئی کہہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو کیوں انسان بنایا، اس اونٹ کو کیوں نہیں انسان بنا دیا، آپ کو اونٹ کیوں نہیں ہوگا، بہت سے راستے کھلیں گے جس وجہ سے مت ڈھونڈیں، اللہ اپنی حکمت جانتے ہیں، لیکن اور حکمتوں کے جو راستے طریقے لوگ بتاتے ہیں یا ان کے اسباب ڈھونڈتے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لفظ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون کہہ دیا، ہو گیا، تو کیوں 6 دن میں پیدا کیا؟ تاکہ لوگ توجہ اور صبر سے اور اطمینان سے کام کریں، جلدی نہ کریں، کیونکہ جلدی میں غلطی انسان سے ہوتی ہے، خلق الانسان عجولا، یہ ایک عام لوگوں نے حکمت بیان کی ہے، اور باقی حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جس چیز کی حکمت قرآن حدیث میں نہیں ہے، ہم لوگ تو اسی کے عادی ہیں، کوشش یہ کریں کہ بغیر قرآن و سنت کی دلیل کے نہ بولیں، تو باپ اگر پوچھیں گے الٹی سیدھی باتیں ہم کہیں گے تو یہ چیز بے دلیل ہو جائے گی، لیکن جو بیان کیا علماء نے، یہ حکمت ایک معقول حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقت رکھتے ہوئے بھی اس کو اتنے دن میں بنایا تاکہ لوگ سیکھیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے کام سے، کہ تم جلدی نہ کرو، کیونکہ خلق الانسان عجولا اور علی اجل، جلدی میں کام کرنے سے بہت کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کے نہیں کر اللہ کیا نہیں ہوتی، لیکن تم کو اے انسان جو غلطیوں سے مرکب ہو ان سے ان کو بچنا چاہیے جلدی سے۔ حتیم کے کیا معنی ہیں؟ حتیم کے معنی توڑا ہوا، تو یہ حتیم اس وجہ سے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ شریف بنایا تھا تو حطیم کا 6 یا 7 ہاتھ اور حصہ اس کے اوپر پورے کعبے کی دیوار اور چھت تھی، اور اس کے نیچے اب بھی اس کی دیوار اصل بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجود ہے. تو جب کفار قریش کے یا پیار رسول سے کچھ پہلے کوئی عورت یہاں اس کو بھونی دے رہی تھی، خوشبو دے رہی تھی، غلاف کعبہ، اس زمانے میں غلاف کی کوئی ترتیب نہیں تھی، آپ کو کوئی چیز اچھی لگی اللہ کے راستے میں لا کر کے کعبے کے لیے ہدیہ کیا، کعبے کے متولی ہوتے تھے، اس میں اس کو کسی طرح پھنسا دیتے تھے. تو کہتے ہیں تابعی پیارے رسول کے صحابیوں کے بعد کہتے ہیں ہم نے بہت مدت کے بعد دیکھا کہ کعبے کے اوپر ہر رنگ کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے، کوئی سوت کا تھا، کوئی ریشم کا تھا، کوئی اور رنگ کا تھا، لال تھا، پیلا تھا. اچانک جب آگ لگی تو ایک عورت نے اس کو آگ لگی تو سب جل گیا. جب جل گیا کعبہ بیت اللہ شریف تو پھر اس کو بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حلال مال ہی اس میں ڈالنا ہے، حرام مال نہیں ڈالنا، حلال حرام جانتے تھے. تو جب جمع کیا تو پیسہ اتنا ہی جمع ہوا تو اتنا ہی بنایا اور باقی ٹوٹا ہوا چھوڑ دیا گیا. حتیم اس کو حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں. روضہ رسول پر یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے جبکہ آپ یا محمد کے قائل نہیں ہیں. آپ آج بھی کچھ اور لکھ سکتے ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہو سکتے ہیں. کسی نے لکھا ہے، یہاں اگر لکھا ہے تو غلطی کی انہوں نے، غلطی ہے. آپ یہ کہیں گے کیوں اس کو چھوڑا گیا، وہ ایک چیز ہے، اس کو ہمارا بھی مشورہ